الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسائرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. یہ سب سے پہلی وحی کے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں قریش قبیلہ جو تمام عرب کے قبائل میں سب سے افضل اور عمدہ سمجھا جاتا تھا اس کی ایک شاخ بنو ہاشم میں پیدا فرمایا. بنو ہاشم کا مقام سارے قریش میں سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا. بنو ہاشم میں عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے, قوم میں اور قبیلے میں قریش میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا اور وہ بڑے بہادر اور اونچے اوصاف کے مالک سمجھے جاتے تھے. ان کے صاحبزادوں میں ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا. انہی حضرت عبداللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا. اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں ہوا تھا رکھا گیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی. اور آپ پر وہی آوے اور نبوت سے آپ کو سرفرازا جائے, اس سے پہلے کی جو زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزاری وہ ایسے اونچے اعلیٰ اور عمدہ اور صاف کے ساتھ کہ پوری قوم آپ کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کرتی تھی, اور اس میں بھی خاص طور پر سچائی اور امانت داری, یہ دو وصف آپ کے ایسے نمایاں اور ممتاز تھے کہ ان کی وجہ سے آپ کا لقب صادق الامین پڑ گیا تھا. آپ جو بات کہیں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا, اور لوگ اپنی امانتوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی اعتماد کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان عمدہ اوصاف کے ساتھ آپ کو اپنی قوم کے اندر آگے بڑھایا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ایسے کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچی. وہ کام کیا تھے؟ سب سے پہلی وحی کے موقع پر آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کے جن عمدہ کارناموں کا تذکرہ کیا, وہ بخاری شریف میں موجود ہیں. پہلے تو میں آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں جس کے الفاظ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہونے والی تھی اس سے ایک مدت پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں آپ کے دل میں تنہائی کو محبوب اور پسندیدہ بنا دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی کے اطراف میں مکہ مکرمہ سے کچھ دوری کے اوپر, آج بھی لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے مینا جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھا, اس غار کا نام تھا غار حرا. اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں. اس غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. اللہ تعالی نے آپ کے دل میں تنہائی, خلوت اور ایکانت واس کی ایسی محبت ڈال دی کہ آپ سب کو چھوڑ کر وہیں اس غار اور کھوہ میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. اپنے ساتھ چند دنوں کا توشہ لے جاتے تھے, جب وہ پورا ہوتا پھر گھر آتے, ایک آدھ روز رہ کر پھر توشہ لے کر جاتے. اس طرح آپ وہاں اس غار میں رات اور دن اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہنے لگے. اسی زمانے میں ایک مرتبہ اچانک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور آپ سے وہ کہہ رہے ہیں اقرا, پڑھیے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے, اس لیے ان کے اس کہنے پر جواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا, مانا بیقاری ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے چمٹا کر کے بھیچا, اتنا بھیچا زور سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دینے لگی. پھر چھوڑ کر کے پھر فرمایا اقرا پڑھیے. اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی, مانا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس جواب پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے بھیجا, اور اسی قوت کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی قوت سے کہ میری طاقت جواب دینے لگی. پھر چھوڑ کر کے پھر کہا اقرا پڑھیے, اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا, مانا بخارین میں پڑھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے پھر اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور قوت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جواب دینے لگی, اور اپنی مرتبہ چھوڑ کر کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت جو ماں کے پیٹ میں رحمدانی میں ہوا کرتی ہے, اس کے جو مختلف ادوار ہیں, اس کے مختلف طبقے ہیں, ان میں سے ایک دور کو اس میں بیان کیا ہے جس میں آدمی جو ہے منی کے لطفے سے آگے ترقی کر کے جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس سے پیدا فرمایا, اور وہ یہ پانچ آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی فرشتوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا, یہ پہلا موقع تھا, اور وہ بھی اس طرح کہ حضرت جبریل نے اپنے سینے سے چمٹا کر کے قوت کے ساتھ بھیجا تھا. یہ اچانک جو واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پیش آنے والے اس واقعے سے ایسے گھبراہٹ کا شکار ہوئے کہ آپ غار کو چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے. گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ فرماتے ہیں, زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے, چادر اڑائی گئی. جب کچھ طبیعت کے اندر سکون ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو غار کی کھوہ کی تنہائیوں میں پیش آیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کیا, اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی جان کے متعلق خطرہ اور اندیشہ ہے. جب یہ جملہ کہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جواب میں عرض کیا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, الہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. انک لتصل الرحمہ, کیا آپ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اور تقریب ضعیف اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, وہ تحمل الکل, اور جو لوگ بوجھل ہیں اپنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وہ تکسب المعدوم, جن کے پاس اپنا مال نہیں ہے اور کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے آپ کما کر کے ان کو دیتے ہیں, بتغین والا نوائی بالحق, اور قدرت کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں ان آفتوں کے مواقع پر آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. گویا جو آدمی ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہو, اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کو ایسے کاموں سے فائدہ پہنچاتا ہو, راحت پہنچاتا ہو, ان کی خدمت اور سیوا کرتا ہو, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقا ابن نوفل کے پاس پہنچی. مکہ مکرمہ میں ویسے تو یہ لوگ جو ہیں عرب حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں, اور ان کا دین اور مذہب بھی وہی ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم والا مذہب, جس میں خالص اللہ کو ایک مانتے ہوئے سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ گویا اس کا بنیادی سبق تھا. لیکن حضرت ابراہیم کو صدیاں بیت گئی تھی اور اس قوم کے پاس کوئی دوسرا نبی اس کے بعد آیا نہیں تھا, اس لیے دو زمانہ گزرنے اور صدیوں کے بیتنے پر وہ جو اصل دین تھا حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ السلام کا توحید خالص, ایک ایشورواد, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اس کی صفات کو ماننا, اسی کے اوپر گویا عقیدہ رکھنا, وہ باتیں دھیرے دھیرے ان میں سے نکل کر دوسری چیزیں ان کے اندر آئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے درمیان اپنا رسول و نبی بنا کر کے بھیجا, تاکہ ملت ابراہیمی میں جو کچھ تبدیلیاں اور پھیر پھار ہوئے تھے ان کو دور کر کے اصل مذہب سے ان کو واقف کر کے اس کی ان کو دعوت دے. بہرحال چونکہ یہ لوگ ایک مدت سے ان کے درمیان کوئی نبی آیا نہیں تھا, سینکڑوں سال بیت گئے تھے, اس لیے نبی کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کے کس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ جانتے نہیں تھے, تو وہاں کچھ ان چیزوں سے واقفیت بھی نہیں تھی. البتہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے ورقا ابن نوفل, وہ تو رہنے والے مکہ ہی کے تھے, لیکن وہ باقاعدہ سفر کر کے ملک شام سیریا گئے تھے. وہاں اس زمانے میں یہ عیسائیت کا دور دورہ تھا, اور بہت مذہب عیسوی کے اندر, عیسائی مذہب کے اندر اچھے اچھے نیک لوگ جو دین عیسائیت کے اصل احکام پر عمل کرنے والے موجود تھے, ایسوں کے پاس یہ گئے تھے, اور وہاں انہوں نے جا کر یہ مذہب دین عیسائیت کو قبول کیا تھا, اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی ہے, آسمانی کتاب کا نام ہے, تو وہ جس کو بائبل کہتے ہیں وہ باقاعدہ ان سے سیکھی, اور اس کا انجیل جو عبرانی کے اندر تھی اس کا ترجمہ کرتے تھے وہ عربی زبان کے اندر, اور اس طرح لوگوں کو اس سے واقف کرتے تھے, گویا آسمانی مذہب سے وہ واقف تھے, ان چیزوں کو جانتے تھے, اس لیے حضرت خدیجہ یہ سمجھ کر شاید یہ واقعہ جو پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس سلسلے میں وہ کچھ ہماری رہنمائی اور جو ہے ہمیں ٹھیک جو ہے گائیڈ کر سکیں. ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سناؤ, چنانچہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. اس کو سن کر حضرت ورقا, کیونکہ وہ آسمانی مذاہب سے واقف تھے, ان ساری چیزوں کو جانتے تھے, انہوں نے فوراً کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وہی لے کر اللہ کا پیغام لے کر کے آیا کرتا تھا, وہی فرشتہ ہے. اور پھر چونکہ اس وقت جب ان کے پاس حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی تھی, ان کی عمر بہت ہو گئی تھی, بوڑھے ہو گئے تھے, بینائی بھی جواب دے چکی تھی, تو انہوں نے یہ تو یہ کہنے کے بعد یوں کہا کاش میں جوان ہوتا, کاش میرے اندر طاقت اور قوت ہوتی کہ میں اس وقت جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی میں آپ کی مدد کر سکتا, آپ کا سپورٹ کر سکتا. ان کی زبان سے جب یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا اوہ مخرجیہ ہوں, کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ چونکہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے آپ کی قوم آپ کے ساتھ عزت اور احترام کا جو معاملہ کرتی تھی اس کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ توقع بھی نہیں تھی کہ وہ قوم مجھے مذہب وہاں سے وطن سے نکالے گی. اس لیے آپ نے تعجب سے سوال کیا، او مخرجی ہوں کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت ورقہ نے کہا ہاں یہ پیغام جو اللہ کا ہے نا، جو بھی اس کو لے کر کے آتا ہے اس کی قوم اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے، اس لیے آپ کو بھی یہ معاملہ پیش آئے گا. یہ پہلی وحی تھی، اور اس وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک زمانے تک وحی کے آنے اور اترنے کا سلسلہ کچھ بند اور موقوف رہا. یہ دراصل پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر جو اثرات ہوئے تھے، گویا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اب آئندہ کے لیے وحی کا سلسلہ جو جاری ہوگا اس کے لیے آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج جو ہے تیار ہو جائے، اس لیے کچھ مہلت دی گئی تھی. چنانچہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اپنی عادت کے مطابق عبادت کے لیے آنے جانے لگے، اور ایک روز اسی طرح غار حرا سے نکل کر مکان جا رہے تھے، راستے میں پہاڑی سے اترے اور ہموار جگہ میں چل رہے تھے کہ اچانک کوئی آواز سنی، کوئی آپ کو پکار رہا ہے. آپ نے دیکھا، سامنے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اوپر آسمان کی طرف نظر کی، وہی فرشتہ حضرت جبریل جو غار حرا میں پہلی مرتبہ آیا تھا، وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے 600 پر ہیں ان کے، اور پورا آسمان کا حصہ بھرا ہوا ہے ان کے وجود سے. ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ آپ جو ہے بے ہوش ہو کر نیچے گرے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو حضرت جبریل وحی لے کر کے آئے تھے، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، فانذر اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اگر یہ قوم اس طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پوجا کرتی رہی یہ ان کے حق میں عذاب کا سبب ہے، ان کو ڈراؤ کہ یہ اللہ کا حق تم مار کر کے دوسروں کو دے رہے ہو. ربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، والرجز فاہجر اور گندگی کو اور بت پرستی کو چھوڑو، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک کرو. بہرحال یہ دوسری وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی، اور اس وحی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا پابند کیا، حکم کیا کہ آپ لوگوں کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑ کوہ صفا پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی. اس زمانے میں دستور تھا کوئی خطرہ جو محسوس کیا جاتا تھا تو ایک مخصوص انداز میں آواز لگاتے تھے، آپ نے اسی طرح آواز لگائی. آپ کی آواز سن کر کے سب لوگ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کے پاس جمع ہو گئے. کوئی خود نہیں آ سکتا تھا تو باقاعدہ اپنا پرتنیدھی اور نمائندہ بھیجا، اس نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. سب جمع ہوئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک سوال کیا. جب سب آ گئے، مکہ کے سب قریش کے مختلف خاندانوں کے سب افراد کا، یہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، کیونکہ آپ پہاڑ پر کھڑے تھے، لوگ سامنے تھے اور پیچھے جو چیزیں وہ نظر ان کو نہیں آ رہی، اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور وہ صبح یا شام تک تم پر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں تم کو یہ کہوں तो तुम मेरी ये बात मानोगे? उन्होंने कहा मानेंगे। क्यों? आज तक कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना। बस जब उन्होंने ये कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, मैं तुमको अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, तुम अगर इसी तरह बुतों की इबादत में अल्लाह को छोड़कर दूसरी मखलूकात की इबादत में लगे रहे तो ये चीज तुमको जहन्नम में ले जाने वाली, अल्लाह के अजाब में डालने वाली है, इसलिए मैं तुमको डराता हूँ, वक्त आवे उससे पहले तुम जो है इससे तौबा करो और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो आपका सगा चचा अबू लहब वही जो है खड़ा हुआ और आपके ऊपर पत्थर फेंक कर कहने लगा, तब्बल्लका साहिर अल्यौम अलिहादा जमातना, पूरा दिन तुम्हारे लिए हलाकत हो, इसके लिए हमको बुलाया था। बोला घर से ही दुश्मनावट की शुरुआत हुई। बस उसके बाद तो फिर लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमान की दावत देने लगे। लेकिन ये कुरैश जो मुद्दतों से इस तरह बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे और अपने जद्दे आला अपने बाप हजरत इब्राहिम का जो असली दीन था तौहीद वाला एक अल्लाह को मानने वाला वो भूल चुके थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये दावत उनको बहुत घिरा गुजरी। लेकिन फिर भी अल्लाह तआला ने उस कौम में से ऐसे अफराद ऐसी शख्सियतें खड़ी की जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को स्वीकारा, कबूल किया, ईमान लाए और आपके कहने के मुताबिक बुत परस्ती और ये सारी चीजें छोड़कर अल्लाह की तौहीद को गया मानने लगे, अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे हुए। इस तरह ये दावत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं जो अर्ज करना चाहता था वो ये है कि देखिए कुरैश, कुरैश असल तो मिल्लत इब्राहिमी के ऊपर थे, लेकिन एक मुद्दत तक उस मजहब के मामले में जो है नावाकिफियत और जहालत का शिकार रहने की वजह से वो एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर दूसरी चीजों में लग गए थे। जरूरत थी कि उनको वह असली दीन की तरफ बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि तुम्हारा असली दीन जो है वो यही है, ये तो तुम जो है जमाने के हालात से बेखबर होकर और इस तरह जहालत में पढ़कर उसको भूल चुके और दूसरी बुराइयों में मुब्तला हो गए। इसी तरह हमारे वह अल्लाह ताला ने हमें हमारे आबाओ अजदाद हमारे बड़ों को हमारे वड़ुओं को हमारी जो है हमारे ऊपर की नस्लों को ईमान और इस्लाम की दौलत से मालामाल किया था, लेकिन जिस माहौल में जिस जिन जिन जगहों पर हमारा रहना हुआ हमारी बूंदोबाश हुई तो उसमें ये हुआ कि उसकी वजह वहाँ जहालत थी, दीन से नावाकिफियत थी, उसकी वजह से लोग जो हैं जो असल मजहब था मजहब के जो असल अहकाम थे उससे बेखबर रह कर दूसरी खराबियों में शिकार हो गए। मुझे याद है हमारे मैं जिस इलाके का रहने वाला गुजरात के जिला भरूच का, वहाँ हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का दौरा हुआ था। जब जमीयत उलमा का आखिरी इजलास सूरत में हुआ उसके बाद उस पूरे तहसील के अंदर हर हर गांव में लोग भी आपके पीछे आशिकाना लगे और हर हर गांव में आप तशरीफ ले गए, गांव के सब मर्द और औरतों ने आपके हाथ पर बैत की और उससे पहले बिदअतों का गढ़ था हर हर गांव, लेकिन आपकी आमद क्या हुई? बस एक उस आमद के बाद ऐसा मालूम होता है चंद दिनों के अंदर ही सब मसला खत्म हो गया और लोग जो है सुन्नतों की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने औलाद को पढ़ने के लिए मदरसों में भेजा। आज नतीजा यह है कि हमारा हर हर गांव कोई घर ऐसा खाली नहीं, हमारे गांव की आबादी 3,500 के करीब, लेकिन उसके अंदर तकरीबन 400-500 उफाज है, हर हर गांव का यह हाल है। गोया वो जहालत जो थी वो खत्म हुई, लोगों ने इल्म की तरफ तवज्जो की, अपनी औलाद को दीन सीखने के लिए भेजा, اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے یہ مدارس قائم کیے, اور ان مدارس میں گویا مسلمانوں کے بچوں کو دین اور پورا دین سکھانے کے لیے گویا 24 گھنٹے کی محنتیں ہو رہی ہیں. ان کی ساری ضرورتوں کی کفالت آپ اپنے کسی بھی بچے کو اسکول میں ڈالیں گے تو وہاں آپ کو اتنی بڑی رقم دینی پڑے گی, باقاعدہ فیس داخل کرنی پڑے گی. اور جیسا جیسا اسکول آج کل انڈین میڈیم انگلش میڈیم کا کی ہوا چلی ہے, کیا اس انگلش میڈیم میں اگر آپ کسی بچے کو وہاں جودھپور میں لے جائیں گے خالی اس کے ایڈمیشن کے لیے آپ کو رشوت کے نام سے 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپئے دینے پڑیں گے, دوسرے خرچے الگ. لیکن یہ اللہ کے بندے مسلمانوں کے بچوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے, ایمان سے واقف کرنے کے لیے, اسلامی احکام سے واقف کرنے کے لیے یہ مدارس قائم کیے ہیں. ان میں آپ بھیجیے اپنے بچوں کو, ایک پائی بھی دینے کی ضرورت نہیں, اس بچے کی ساری ضرورتیں وہیں پوری کی جائے گی, اور وہ بچہ وہاں رہ کر دین سیکھ کر کے آئے گا. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ضروری جو پراتھمک تعلیم ہوتی ہے, پرائمری تعلیم, وہ بھی وہاں دی جاتی ہے. یہ مت فکر کیجیے کہ وہ بچہ دنیاوی تعلیم سے جاہل رہے گا, نہیں, دنیاوی تعلیم بھی وہاں دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی, اور کچھ بڑا ہوگا اور دنیاوی تعلیم ضرورت جتنی حاصل کر لے گا تو اس کے بعد خالص دینی تعلیم سے آراستہ کرتا کیا جاتا ہے, اور ایسا بنتا ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے دین سے واقف, خود بھی اس پر عمل کرنے والا, اپنے خاندان کو بھی اس کی دعوت دینے والا, اپنے گویا گھرانے کو بھی اور اپنے جو ہے پوری بستی کو اس نیک چیز کی طرف دعوت دینے والا بنتا ہے. تو بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں آج ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے, پتا چلا کہ آپ بھی اسی طرح ایک مدت تک جو ہے وہ دین سے بے خبری کیا شکار رہ کر, جہالت کا شکار رہ کر اپنے آبا و اجداد کا جو حقیقی دین تھا ایمان اور اسلام اس سے بے خبر رہے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیوں اور جو ہے رسم و رواج کے شکار ہو گئے. آج جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے کچھ نیک بندوں کو بھیجا ہے اور کچھ بندوں سے وہ آپ کے اندر آ کر کے محنت کر کے حقیقی دین سے آپ کو واقف کر رہے ہیں, آج وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں پر جمع کیا اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں آپ کے اسی طرح ہم مذہب یہاں آئے ہیں, آپ کو دعوت پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیں, وہاں ان کی دینی تعلیم بھی ہوگی, دنیوی تعلیم بھی ہوگی, اور پھر آگے جا کر کے دینی تعلیم سے مکمل طور پر آراستہ ہوں گے, آپ کے گھرانے کو بھی گویا دین سے واقف کر کے جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے اور پوری قوم کو اس کی دعوت دیں گے. بہرحال ہماری یہاں کی حاضری اسی مقصد سے ہوئی ہے اور یہی دعوت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کریں, اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی جو دین کی موٹی بڑی بڑی باتیں ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں, دین کے جو ضروری احکام ہیں نماز روزہ وغیرہ اس سے واقفیت حاصل کر کے اس پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ آپ کے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی جو ہے آباد ہو اور آخرت سے کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو. یہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے, یہ دنیا کی زندگی تو چند روز کی ہے, جو عمرہ ایک مقرر ہے 50-60-70-80 سال وہ مر گیا اس کے بعد پھر ہمارا عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے, گویا یہ پوری دنیا کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے, وہاں تک اس دنیا میں یہ پیدائش کا سلسلہ جاری رہے گا اور پھر قیامت آئے گی, اور قیامت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سب پہلے سے لے کر حضرت آدم جو پہلے انسان ہیں ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے جو مرے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کر کے ان سے حساب لیا جائے گا, تم نے ہماری دی ہوئی زندگی سے کیا حق ادا کیا. ایک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنے کا اہتمام کرے. آج ہم آپ کی خدمت میں اسی دعوت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو آپ اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو اصل دین سے واقف کریں, دنیوی تعلیم بھی حاصل کریں گے وہ اور دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کریں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری یہ بھائی جو نسلوں سے اس علاقے میں آباد ہیں دین سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت دور جا پڑے, اے اللہ تو نے اپنے کچھ بندوں کو توفیق عطا فرمائی, انہوں نے آ کر کے ان کو ان کے اصلی دین سے واقف کر کے اس پر عمل کی دعوت پیش کی, آج اسی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی اولادوں کو علوم نافعہ اعمال صالحہ سے آراستہ فرما کر, اے اللہ دین کے پورے علم سے ان کو واقف کر کے ان بچوں کو ان کی اپنی زندگی کو بھی اے اللہ تیری مرضی کے مطابق بنانے کی اور پورے گھرانے پورے خاندان پوری کمیونٹی کی زندگی کو بھی ایسی بنانے کے لیے اے اللہ بھرپور محنت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. ہماری اس آمد کو اللہ تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. ہماری بدعمانیوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یا تیرے ان بندوں کو محروم نہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. ایک ایک فرد کو ایمان و اسلام کی حقیقت سے اللہ آراستہ فرما کر ان کے اولادوں اور ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے ایمان و اسلام اور ایمان و اسلام علی تعلیمات اخلاق اے اللہ عقائد اعمال کے لیے بے انتہا قبول فرما لے. اللہ ان سب کو حلال کشادہ برکت والی روزی عطا فرما, ان کی ضرورتیں پوری فرما, ان کے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما, ان کے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, ان کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کے بے گھروں کو گھر عطا فرما, ان کے بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, ان کے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, ان کے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. سب کی حاجتیں اے اللہ ماز اپنے فضل سے تو پورا فرما دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس حاضری کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما, تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.